أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى الله عليه وسلم. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جس نے ہم سب کو خلق کیا اور جس کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اس لیے شمار نہیں کر سکتے کہ اس پروردگار عالم کا ہر عمل اپنے بندوں کے لیے نعمت ہے، رحمت ہے، اور اس خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کرتے ہوئے دعائے تذلل میں چوتھے امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دعائے تذلل میں سید سجاد رب ذوالجلال کی معرفت کرواتے ہوئے اور ہمیں مناجات کا سلیقہ سکھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مولایا مولایا انت المقیم وانا السائل وهل يرحم السائل الا المقیم. ایک طرف خدا کی صفت یاد دلائی اور دوسری طرف انسان کی حقیقت یاد دلائی، مولایا مولایا انت المقی، معبود ہے میرے مولا تو عطا کرنے والا ہے، وانا السائل اور میں سوالی ہوں، وهل يرحم السائل الا المتی، اور ایک سوال کرنے والے پر عطا کرنے والے کے سوا کون رحم کرے گا، اور بے شک وہ ایسا عطا کرنے والا ہے کہ دنیا جس سے بے خبر ہو جائے مگر خدا اپنے بندوں سے بے خبر نہیں ہوتا، اس کی عطا اس وقت بھی ملتی رہتی ہے جب ہم شکم مادر میں ہوتے ہیں، اس کی عطا اس دنیا میں بھی ہم پاتے رہتے ہیں، اور اس کی عطا اس قبر میں بھی جب دو لوگ بھول جائیں، دنیا بھول جائے مگر خدا نہیں بھولتا، اس کی عطا وہاں پر بھی ملتی رہتی ہے. تو بے شک چوتھے امام نے جو سکھایا کہ مولایا مولایا انت المتی وانا السائل، تو متی ہے، تو عطا کرنے والا ہے اور ہم سوالی ہیں، اور وہ ایسا عطا کرنے والا ہے. شہید عالم آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب کشکول کی روایت آپ کے سامنے پیش کروں کہ خدا کتنا بہترین عطا کرنے والا ہے. اس کتاب میں روایت ہے کہ ایک شخص جو کوفے میں تاجر تھا، اس کو کاروبار میں نقصان ہوا اور اس حد پر پہنچ گیا کہ بالکل قلاش ہو گیا، مقروض ہو گیا. اب جب ایک اچھی حالت سے انسان بری حالت کی طرف آ جائے اور حالت یہ ہو جائے کہ اب اپنے اہل و عیال کا خرچہ بھی پورا نہ کر سکے، قرض لینا پڑے، اور قرض اتنا بڑھ گیا کہ اب جب لوگوں نے اپنے قرض کا سوال مانگ کرنا شروع کیا، اپنے قرض کو واپس مانگنا شروع کیا، اس کے پاس کچھ تھا نہیں دیتا کیسے، تو ایک مرتبہ یہ گھر میں قید ہو کے رہ گیا، اب گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا. اور ایسا ایک دن آیا، رات آئی، یہ بہت بے چین تھا، بستر پہ سو نہ سکا، بستر سے اٹھا، گھر سے باہر نکلا، ایک مسجد میں گیا، نماز ادا کی، نوافل پڑھے، اور خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کرنے لگا. یہ وہی جملے جو چوتھے امام نے سکھائے، معبود میں سوالی ہوں اور تو عطا کرنے والا ہے، اگر تو نہ عطا کرے گا تو پھر میں کیا کروں گا، میں کس کے در پہ جاؤں گا. گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کر رہا تھا. اور اسی شہر کوفہ میں ایک تاجر جو بہت اچھی اسٹرانگ پوزیشن پہ تھا، بہت خوشحال تھا، وہ جو سو رہا تھا اس کو خواب میں ندائے غیب آئی، ہمارا ایک بندہ ہے جو محتاج ہے، پریشان ہے، جاؤ جا کر اس کی مدد کرو. اب جو اس کو آواز آئی، خواب سے آنکھ کھلی، اٹھ کے بیٹھا اور اٹھا ہے، وضو کیا، دو رکعت نماز پڑھی، اور پریشان ہے، کہتا معبود تو نے یہ تو حکم دے دیا کہ تیرے ایک محتاج بندے کی مدد کروں، مگر وہ بندہ ہے کون؟ میں پہچانوں کیسے اس شہر میں کون ہے؟ بہت پریشان بے چین بیٹھا ہے. بس ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، آدھی رات ہے، پھر نیند آئی. اب جو آنکھ لگی تو پھر وہی آواز سنائی دی، جاؤ میرا ایک بندہ پریشان اور محتاج بیٹھا ہے، جاؤ جا کر اس کی مدد کرو. پھر اٹھ کے بیٹھا، پھر سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، کیسے پہنچوں اس شخص تک. روایت میں لکھا ہے تیسری مرتبہ پھر جب آنکھ لگی اور پھر اٹھا ہے تو بے چین ہوا، گھر سے باہر نکلا. اب اس زمانے میں سامانی جو سفر سے سفر کیا تھا وہ گھوڑا یا اونٹ گاڑی ہوا کرتی تھی. اونٹ پہ بیٹھا اور اونٹ کی مہار کو چھوڑ دیا، کہا جس خدا نے مجھے خواب میں حکم دیا ہے کہ میرے بندے کی مدد کرو، اب وہ خدا اس اونٹ کو اس کے در تک پہنچائے گا. اونٹ کی مہار کو چھوڑ دیا، اونٹ کوفے کی گلیوں میں پھرتا ہوا ایک مسجد کے آگے جا کر رک گیا. یہ اپنے اونٹ سے اترا اور جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا دیکھا کہ وہی شخص گڑگڑا کر خدا سے دعا کر رہا ہے کہ بارہ اگر تو نے کرم نہ کیا تو پھر کون کرے گا. یہ گیا اور یہ جب یہ گھر سے چلا تھا تو اپنے ساتھ 1000 دینار کی تھیلی لے کر چلا تھا. وہ 1000 دینار کی تھیلی اٹھا کے اس نے اس دعا مانگنے والے کے ہاتھ پہ رکھی، کہا دیکھ خدا نے تیری دعا قبول کر لی، یہ لے لے، گھر جا، اپنے قرض کو ادا کر، اپنے بچوں کا خرچہ اٹھا، اور دیکھ اگر تجھے پھر کبھی ضرورت پیش آئے تو میرے گھر کا پتہ سمجھ لے، میرے گھر کا پتہ لکھ لے، اگر پھر کبھی ضرورت پیش آئے تو میرے پاس آ جانا، میں تیری مدد کروں گا. بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اس کا جواب سنیے. وہ جو مانگ رہا تھا خدا سے، کہا میں یہ پیسے اس لیے لے رہا ہوں کہ یقیناً آدھی رات میں جب میں خدا کو پکار رہا تھا کوئی اور میری حاجت سے واقف نہیں تھا، یقیناً یہ پیسے میرے خدا نے میری طرف بھیجے ہیں، تجھے اٹھا کر تجھے وسیلہ بنا کر بھیجے ہیں، تو میں ان پیسوں کو تو قبول کرتا ہوں مگر میں کبھی تیرے در پہ نہیں آؤں گا. دیکھیے جو اللہ سے پکارتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، پھر وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اس لیے شریعت اسلامی میں مانگنا مکروہ ہے جب تک انسان کو شدید احتیاج نہ ہو، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. خدا ہے، اس کے خزانے وسیع ہیں، اس خدا سے مانگے گا وہ خدا دلوں میں ڈالے گا. تو کہتا ہے میں یہ پیسے تو قبول کرتا ہوں مگر کبھی تیرے در پہ نہیں آؤں گا. کہا کیوں نہیں آؤ گے، پھر کہاں جاؤ گے؟ کہا اسی کے در پہ آؤں گا جس کے در پہ بیٹھا ہوں، کہ جس نے تم کو اٹھا کر مجھ تک پہنچایا، تو جب بھی ضرورت ہوگی اسی خدا کو پکاروں گا اور وہی خدا مجھے عطا کرے گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں وہ خدا مہربان ہے اور اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے. صلوات پڑھی بابا سے. اس روایت کو پڑھا تو سمجھ میں آیا کہ مولا جس طرح پکار رہے تھے کہ معبود تو ہی عطا کرنے والا ہے، اگر تو نہ رحم کرے گا سائل پر تو کون رحم کرے گا؟ اور بس خدا کا رحم و کرم ہی تو ہے کہ اس نے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد لاوارث نہیں چھوڑا، اس نے انسان کی ہدایت کا انتظام کیا. اور وہ خدا اتنا حکیم ہے، اتنی حکمت والا ہے کہ پہلے انسان کو پہلا نبی بنا دیا، یعنی ہدایت کا انتظام پہلے ہوا اور جن کو ہدایت چاہیے وہ بعد میں آئے. آدم کے بعد جو پیدا ہوتے رہے اولاد آدم میں سے، جو ہدایت کے جن کو ہدایت چاہیے تھی، تو پہلے ہدایت کا انتظام کیا پھر ان کو بھیجا جن کو ہدایت چاہیے. تو یہ اللہ کا کرم ہے جو اپنے بندوں پہ مہربان ہے. 1,24,000 انبیاء کو بھیجتا رہا ہدایت کے لیے، اور جب دین رسول ختمی مرتبت پہ کامل ہو گیا تو اپنے حبیب کی زبان سے کہلوایا کہ میں تو جا رہا ہوں مگر تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، تم ان سے جدا نہ ہونا، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جاؤ گے. تو رسول ختمی مرتبت ہماری ہدایت کے لیے دو چیزیں، دو نور چھوڑ گئے، قرآن اور وارث قرآن. اہل بیت وارث قرآن ہے، جو فضیلت قرآن کی ہے وہی فضیلت وارث قرآن کی ہے. اور اس اشرائے اول میں اہل بیت علیہ السلام میں سے جس ہستی کو میں نے منتخب کیا، کیونکہ یہ اشرائے اول حسین ابن علی سے منسوب ہے، لہٰذا میری مجالس کا عنوان قرآن اور حسین کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، آج تیسری مجلس ہے. تو جو فضیلت قرآن کی ہے وہی فضیلت وارث قرآن کی ہے. تو اس کا مطلب کیا کہ جو فضیلت قرآن میں ملے گی وہی فضیلت حسین ابن علی کی بھی ہے. حسین ابن علی وارث قرآن ہے. آج ایک فضیلت کا تذکرہ کروں گی. قرآن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو قرآن کی عظمت پہ اعتراض کرے، قرآن اللہ کا کلام، قرآن معجزہ، قرآن رسول کی رسالت کا معجزہ، رہتی دنیا تک رہنے والا خدا کا معجزہ، تو جو قرآن کی عظمت پر اعتراض کرے خدا اسے واصل جہنم کرتا ہے، اور جو حسین کی عظمت پہ اعتراض کرے خدا اسے بھی واصل جہنم کرتا ہے. اور کس طرح کرتا ہے؟ کتاب واقعات قرآن سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں, بہت دلچسپ روایت, کہ واقعی اس روایت کو پڑھنے کے بعد دل کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. کتاب واقعات قرآن میں روایت ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا مرزا وحید. یہ شخص بادشاہ کا وزیر تھا اور اس کو خدا نے مال و دولت عطا کر رکھا تھا. دنیا میں جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے لیے ضرورت ہے, جسے ہم اپنا مرتبہ بلند سمجھتے ہیں, وہ کیا ہے؟ دولت ہو, پیسہ ہو, بیٹے ہوں. تو اس روایت میں لکھا ہے کہ اس شخص مرزا وحید کو خدا نے دنیا کی ہر چیز دے رکھی تھی, مال و دولت بھی تھا, کثیر تعداد میں بیٹے بھی تھے, اقتدار بھی تھا, بادشاہ کا وزیر تھا. مگر اس بدبخت کی ایک خامی یہ تھی کہ یہ قرآن کی آیتوں کے بارے میں بے ادبی کرتا تھا. مطلب قرآن کے بارے میں اس کا عقیدہ وہ نہیں تھا جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. دیکھیے, اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ ایمان کا مرکز ہے دل. اگر دل میں ایمان ہے تو بندہ مومن ہے, اگر دل میں نفاق ہے تو بندہ منافق ہے, اگر دل میں شرک ہے تو بندہ مشرک ہے, اگر دل میں کفر ہے تو بندہ کافر ہے. ایمان کا تعلق دل سے ہے. تو اس کو دل میں وہ معرفت الہی اور معرفت قرآن نہیں تھی. تو ایک مرتبہ لکھا ہے اس کتاب میں, روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ علماء کی محفل تھی, علماء بیٹھے تھے, عالم اور طالب علم بیٹھے تھے. اب اس محفل میں گیا, اس کو اقتدار کا نشہ بھی ہے کہ بادشاہ کا وزیر ہے, دنیا کی دولت بھی ہے, بیٹے بھی کسی تعداد میں. ایک مرتبہ علماء کی محفل میں جا کے کہتا ہے کہ قرآن میں خدا کہتا ہے ولا رتبی ولا یابسن الا فی کتاب مبین, سورہ انعام کی آیت پڑھی اس نے, کہ خدا قرآن میں کہتا ہے ولا رتبی ولا یابسن الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہے اس کا علم قرآن میں ہے. اب ملعون کہتا کیا ہے کہ جب خدا قرآن میں کہتا ہے کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو, تو اس کائنات میں بھی تو ہوں, میرا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اب وہ جو علماء بیٹھے ہیں, وہ افسوس کا اظہار کہ اس عقل کے اندھے کو کون بتائے کہ اگر خدا قرآن میں سارے انسانوں کے نام لکھنے بیٹھ جاتا تو قرآن کی ضخامت کیا ہوتی ہے؟ ہم دنیا والے ٹیلی فون ڈائریکٹری بنانے بیٹھے تو کتنے والیومز بن جاتے ہیں ایک علاقے کی. تو قرآن میں خدا نے کوزے میں سمندر سمویا ہے, ولا رتبی ولا یابسن کہہ کے پوری کائنات کو سمو دیا. جو کچھ کو تہ ہے وہ اس قرآن میں ہے, مگر جس کا کلام ہے وہ حفاظت کرنا بھی جانتا ہے. جب قرآن کی آیتوں پہ اعتراض کر رہا ہے, علماء بیٹھے, طالب علم بیٹھے, ایک مرتبہ ایک طالب علم کھڑا ہوا, کہا ہاں آپ کا نام ہے قرآن میں؟ کہا میرا نام قرآن میں, ہاں آپ کا نام ہے قرآن میں. بہت دلچسپ روایت, کہاں پہ ہے سناؤ؟ تو اس نے سورہ مدثر کی آیت نمبر 11 سے 25 تک کی تلاوت کی. اس کا نام کیا تھا؟ مرزا وحید. اب گھر جا کے مطالعہ کیجئے گا قرآن کا. سورہ مدثر کی جب 11ویں آیت سے 25ویں آیت تک تلاوت کی, تو اس کا پہلے میں تلاوت کر دوں اس آیتوں کی, پھر اس کا ترجمہ بتاؤں, پھر اس کا اصل مفہوم کیا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کروں. جب سورہ مدثر کی 11ویں آیت کی تلاوت کی, ذرنی وما خلقت وحیدا, نام کیا ہے اس کا؟ مرزا وحید. یہاں پہ وحید سے مراد خدا کی واحد سے نکلا ہے. یہاں پہ خدا کہہ رہا تھا اے میرے حبیب, اس اکیلے شخص سے انتقام لینے کے لیے میں کافی ہوں, جو مفہوم قرآن تھا. مگر جب اس نے کہا کہ میرا نام کہا ہے دکھاؤ قرآن میں, تو اب اگر وحید اس کے معنوں میں لیا جائے تو خدا اس سے مخاطب ہے کہ اس شخص سے انتقام لینے کے لیے میں کافی. اب آگے کے جملے سنیے, اور معجزہ ہے قرآن. ذرنی وما خلقت وحیدا, کہ اس شخص سے انتقام لینے کے لیے خدا کافی. وجعلت له مالا ممدودا وبنینا شهودا ومحت تمهیدا, یہ وہ شخص ہے جس کو وجعلت له مالا ممدودا, کہ ہم نے اسے کثیر مال عطا کیا. وبنینا شهودا, اسے نظر آنے والے بیٹے عطا کیے, اسے کثیر تعداد میں دولت عطا کر دی. ثم یطمعہ لا ازیدا, مگر یہ اب بھی لالچ کرتا ہے, کلا اسے ہرگز نہ ملے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ انہ کان لآیاتنا عنیدا, یہ وہ ہے جو میری آیتوں سے دشمنی کرتا ہے. آپ سوچئے, حرف با حرف اس پہ فٹ ہے آیت. انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعیدا, بلکہ ہم اسے اپنا شدید عذاب نازل کریں گے. اور جب ان آیتوں کو پڑھا تو وہ لرزنے لگا, اور اس طرح لرزا, اس طرح شرمندہ ہوا, اور اس طرح خوف الہی کا شکار ہوا کہ پلٹا ہے تو شدید بخار چڑھا اور واصل جہنم ہو گیا. صلوات پڑھی بابا. تو جس کا کلام ہے وہ اپنے کلام کی حفاظت کرنا جانتا ہے. اس طالب علم کے دل میں ہی خدا نے القا کیا کہ وہ کھڑا ہوا, کہاں آپ کا نام تو ہے قرآن میں. اور جو اس کے حالات تھے وہ آیت پوری ان پر منطبق تھی. اور جیسے خدا نے آیت میں کہا تھا ہم شدید عذاب نازل کریں گے, تو وہ جو شدید حدت کا بخار ہے, بس اس بخار کے ساتھ واصل جہنم ہوا. اور یہ اصل میں یہ آیت تھی کس کے لیے؟ مکے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ مخزومی. یہ وہ شخص تھا جسے اہل مکہ جو تھے وہ اسے بہت قابل اور پڑھے لکھے لوگوں میں شمار کرتے تھے. اور اس سے مشورے کیا کرتے تھے. جب رسول اسلام نے اعلان رسالت کیا تو مکے کے لوگ اس کے پاس آئے کہ تم کیا کہتے ہو محمد کے بارے میں. ہم تو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ محمد شاعر ہیں, محمد کاہن ہیں, لوگوں کے دلوں میں گھر میں تباہی جدائی ڈال رہے ہیں. کیا مطلب؟ جو مسلمان ہو جاتا تھا, اگر ایک گھر میں ایک مسلمان ہو گیا تو کافروں سے جدا ہو جاتا تھا کہ تم اللہ کو مانو ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. تو کہا یہ تو کاہن ہے, یہ تو شاعر ہے, مگر تم ولید بن مغیرہ تم کیا کہتے ہو. تو ایک مرتبہ رسول اسلام کے پاس گیا, رسول اسلام تلاوت قرآن کر رہے تھے. اسے تلاوت قرآن یعنی اللہ کا کلام سنا, پلٹ کے آیا تو آ کے اپنی قوم سے کہتا ہے مکے والوں سے جو کچھ تم کہہ رہے تھے وہ صحیح نہیں تھا. اب مکے والے سمجھے شاید اس نے بھی محمد کے اسلام کو قبول کر لیا. ابو جہل کو بھیجا, ابو جہل ملعون گیا اس کے پاس ولید بن مغیرہ کے پاس, کہا کیا تم نے بھی محمد کے دین کو قبول کر لیا؟ کہا نہیں, جو تم لوگ کہتے وہ غلط ہے, میں یہ کہتا ہوں محمد نعوذ باللہ جادوگر ہے, ساحر ہے. جب اس نے کہا تو مکے کے تمام لوگ رسول کو اے ساحر اے جادوگر کہہ کے مخاطب کرتے تھے. رسول کو بہت تکلیف ہوتی تھی, اور جب رسول کو تکلیف ہو تو خدا برداشت نہیں کرتا. تو یہ آیت خدا نے اس لیے نازل کی تھی, ذرنی وجعلتا وحیدا, اس اکیلے شخص سے انتقام لینے کے لیے میرے حبیب میں کافی ہوں. مگر خدا کا معجزہ دیکھیے, قرآن رہتی دنیا تک معجزہ ہے کہ جس نے قرآن کی آیت پر اس کی عظمت پہ اعتراض کیا, یہ آیت اس پر بھی فٹ ہوئی اور واصل جہنم ہوا. جو فضیلت قرآن کی ہے وہی فضیلت وارث قرآن کی ہے. بالکل اسی طرح جو حسین ابن علی کی عظمت پہ اعتراض کرتا ہے خدا اسے بھی واصل جہنم کرتا ہے. اور کس طرح کرتا ہے؟ کتاب گناہان کبیرہ کی ساتویں جلد میں روایت ہے کہ ایک شخص محمد ازدی اس روایت کو بیان کر رہا ہے کہ کوفے میں ایک شخص تھا جو بیمار تھا, اور یہ شخص محبان اہل بیت میں سے نہیں تھا, بہت بیمار تھا. اتنا بیمار ہوا کہ موت یقینی نظر آنے لگی. اس کے پڑوس میں ایک مومنہ رہا کرتی تھی جو عاشقان آل محمد میں سے تھی. وہ مومنہ ایک دفعہ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر آئی, اور آ کے کہا, جب دیکھا اس کی حالت کو کہ موت کے قریب ہے, تو مومن جو ہے وہ دل کا رقیق القلب ہوتا ہے, مومن نرم دل ہوتا ہے, مومن پوری انسانیت کے لیے سوچتا ہے, مومن ہر مسلمان کے لیے سوچتا ہے. تو جب اس مومنہ نے دیکھا کہ یہ بیمار ہو, اتنا بیمار ہے کہ موت کے قریب, تو کہا کیا میں تمہارا علاج کروں؟ کہا اگر کر سکتی ہو تو کرو. اس مومنہ نے ایک کٹورے میں پانی لیا, ایک پیالے میں پانی لے کے اس میں کچھ ملایا اور کہا اس کو پی لو. جیسے ہی وہ پانی پیا, پیتے ہی آثار شفا جس میں نمودار ہوئے اور صحت یاب ہو گیا. یہ مومنہ اپنے گھر چلی آئی. کچھ عرصہ گزر گیا, پھر اس شخص کی ملاقات اس مومنہ سے ہوئی. وہ اس کی زوجہ سے ملنے مومنہ اس کے گھر آئی تھی. کہا تم نے مجھے کیا پلایا تھا اس پیالے میں پانی میں گھول کے کہ اسی لمحے میں شفا پا گیا؟ اس وقت بھی اس مومنہ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو خاک شفا کی تسبیح تھی. کہا میں نے اس تسبیح کے ایک دانے سے تمہارا علاج کیا تھا. کہا یہ تسبیح کس چیز سے بنی ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کی تربت کی خاک سے بنی ہے, اور میں نے اس کی ایک تسبیح کے ایک دانے کو پانی میں گھول کے تمہیں دیا تھا اور تم شفا پا گئے, کیونکہ حسین ابن علی کی قبر کی مٹی میں شفا ہے. وہ شخص جو شفا پا چکا تھا مگر محبان اہل بیت میں سے نہیں تھا, بغض علی تھا دل میں, بس ایک مرتبہ برا بھلا کہنا شروع کیا, تم رافضی ایسے ہی کرتے ہو, تم رافضی جھوٹ فسانے کرتے ہو. جب حسین ابن علی کی عظمت کو نہ مانا, بس ایک مرتبہ اسی لمحے وہ جو مومنہ کھڑی تھی اس کو غصہ آیا, وہ اس گھر سے نکل گئی, چلی گئی اس کے گھر سے باہر. جیسے ہی وہ مومنہ باہر گئی اس کا مرض پھر پلٹ آیا اور اس شدت پہ آیا کہ موت یقینی ہو گئی. تو جس طرح قرآن کی فضیلت پر اعتراض کرنے والے کو خدا واصل جہنم کر دیتا ہے, اسی طرح حسین ابن علی کی فضیلت پہ شک کرنے والے کو خدا واصل جہنم کر دیتا ہے. حسین ابن علی کی عظمت تو اتنی بلند ہے, اتنی بلند ہے کہ ہم زمین والے کیا سمجھیں گے جو عرش والے حسین کی عظمت جانتے ہیں, اور ہم زندہ تو کیا سمجھیں گے جو مردہ حسین ابن علی کی عظمت جانتے ہیں. اس لیے کہ روایتوں ملتا ہے ایک شخص کا انتقال ہوا, محبان اہل بیت میں سے تھا, انتقال کے بعد اپنے ایک عزیز کے خواب میں آیا, اور جب اس عزیز کے خواب میں آیا تو اس عزیز نے کہیں سن رکھا تھا کہ اگر مرنے والے کو خواب میں دیکھو اور اس خواب میں اس کا جسم کو کسی حصے کو پکڑ لو تو جو سوال کرو گے جواب دے گا. روایت میں لکھا ہے جیسے اس کا عزیز خواب میں آیا, بس ایک مرتبہ اس کے دامن کو پکڑ کے کہتا ہے مجھے بتاؤ ایسی وہ کون سی بات ہے جو ہم دنیا والے نہیں جانتے مگر مرنے کے بعد تم پہ آیا ہوئی. کہتا ہے مجھے حکم نہیں ہے, مجھے اجازت نہیں ہے, میں نہیں بتا. کہا ایک کوئی ایک بات تو ایسی بتاؤ جو ہم زندہ رہنے والوں کے سامنے اتنی آشکار نہیں ہے جتنا مرنے کے بعد پتہ چلتی ہے. آپ سنیں گے اس کا جملہ, کہا ہم زندہ لوگ حسین ابن علی کے اس مقام و عظمت کو نہیں پہچانتے جو میں نے عالم برزخ میں حسین کا مقام دیکھا. تو حسین ابن علی کی عظمت تک، حسین ابن علی کی معرفت، ان کی عظمت کی معرفت کی انتہا تک ہم نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ مولا کو وہ مقام و مرتبہ خدا نے ادا کیا ہے جس کی انتہا تک کوئی بشر پہنچ نہیں سکتا. اگر کوئی حسین ابن علی کی عظمت کو جاننا چاہے اور کوشش کرے تو خدا ہدایت دے دیتا ہے، اور اگر اعتراض کرے تو خدا واصل جہنم کر دیتا ہے. اگر کوشش کرے تو ہدایت کیسے ملتی ہے؟ کتاب معجزات امام حسین میں ایک روایت درج ہے، شہر موصل میں ایک طبیب رہتا تھا، ڈاکٹر جسے آج ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، اس زمانے میں طبیب کہا کرتے تھے. شہر موصل میں ایک طبیب رہا کرتا تھا، اور وہ اس وقت امام حسین کی امامت کا زمانہ تھا اور حاکم شام یزید ملعون کا باپ تخت پر تھا. تو یہ حسین ابن علی کو امام وقت نہیں مانتا تھا، یہ طبیب. تو ایک مرتبہ ایک بہت سارے مریض آیا کرتے، ایک مریض آیا اور کہا دیکھو حاکم شام اور اس کا بیٹا یزید دونوں فاسق و فاجر ہیں، ان کے اعمال اسلام سے میل نہیں کھاتے، یہ اسلام کے کس حکم پر عمل کرتے ہیں؟ دیکھو وقت کا امام حسین ابن علی ہے، اور میرے مولا کی شان یہ ہے کہ اگر حسین ابن علی کی صفات کا مطالعہ کرنا چاہو، حسین ابن علی کی صفات کو دیکھنا چاہو، تو حسین کی چھوٹی سے چھوٹی صفت حسین ابن علی کی یہ ہے کہ حسین کا تمام مال و اسباب بیواؤں یتیموں کے لیے وقف ہے. اچھا وہ طبیب سنتا رہا، کہا میں ایسے نہیں مانتا، میں تو امتحان لوں گا، اگر پورے اگر حسین ابن علی کی اس امتحان پر جو میں جو چاہتا ہوں جاننا اس پر پورے اترے تو پھر میں ایمان لاؤں گا، ایسے میں حسین کو اپنا امام نہیں مانتا. خیر وہ چلا گیا مریض. اب اس طبیب کے پڑوس میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی، اس کے یتیم بچے تھے. وہ بیوہ عورت بیمار ہوئی، اس کا بیٹا جو یتیم ہے وہ آیا اس طبیب کے پاس، کہا میری ماں بیمار ہے، یہ علامات مرض ہیں، علامتیں بتائیں، اور کہا میری ماں کے لیے دوا تجویز کر دو. اب یہ جو ابھی تک محبان اہل بیت میں شامل نہیں تھا، بس ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ جو آیا ہے مریض یہ بھی اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے، کہا تمہاری ماں کا علاج ہو سکتا ہے مگر گھوڑے کے جگر سے علاج ہوگا، جاؤ گھوڑے کا جگر لے کے آؤ، میں تمہاری ماں کی دوا تیار کر دوں گا. اب وہ یتیم اور بیوہ کہاں سے گھوڑا خریدے اور کہاں سے لے کر آئے؟ کہتا میں کہاں سے لا سکتا ہوں بھولا گھوڑے کا جگر. کہا کیوں، حسین ابن علی کو امام مانتے ہو نا، جاؤ اپنے امام کے پاس، ہم نے تو یہ سن رکھا ہے کہ حسین ابن علی کی کم ترین چھوٹی ترین چھوٹی سے چھوٹی حسین ابن علی کی صفت یہ ہے کہ حسین ابن علی کا تمام مال بیواؤں یتیموں کے لیے وقف ہے، جاؤ اپنے امام کے پاس مانگو. یہ آیا یتیم مولا کے پاس ہے، مولا نے کہا اچھا، مولا نے غلام سے کہا جاؤ استبل میں جاؤ گھوڑا نکال کے لاؤ ذبح کرو جگر نکال کے اس کو دے دو. وہ لے کے گیا. اب جب پہنچا طبیب کے پاس طبیب حیران ہے مگر کیونکہ ابھی تک مطمئن نہیں ہو رہا تو کہا کس رنگ کا گھوڑا تھا؟ کہا فلا رنگ کا تھا. کہا اس رنگ کا گھوڑا تھوڑی چاہیے تھا، اس فلا رنگ کے گھوڑے کا جگر لاؤ گے تو دوا بنے گی. پھر گیا مولا کے در پہ، مولا نے کہا اچھا، غلام سے کہا جاؤ جس رنگ کا گھوڑا یہ کہہ رہا ہے اس رنگ کے گھوڑے کا ذبح کر کے جگر دے دو اس کو. گیا لے کے دوسری مرتبہ، ابھی بھی وہ طبیب مطمئن. کہا یہ تھوڑی فلاں نسل کا گھوڑا ہو اس کا جگر لاؤ گے تو دوا تیار ہوگی. روایت میں لکھتا ہے پانچ مرتبہ ایسا کیا، پانچ گھوڑے مولا نے ذبح کروائے اور جگر لے کے گیا. اب جب پانچویں مرتبہ جگر لے کے گیا تو اب طبیب کا بھی صبر جواب دے گیا، اٹھا اور اٹھ کے درے حسین ابن علی پہ آیا، غلاموں سے جا کے تصدیق کی کیا واقعی تم نے پانچ گھوڑے ذبح کیے. غلام ساتھ لے کے کہا دیکھو استبل میں پانچ گھوڑے ذبح شدہ پڑے ہیں، اور یہ آیا تھا یہ بچہ اور مولا کا حکم تھا، ہم نے پانچویں مرتبہ جگر نکال کے دیا. بس ایک مرتبہ مولا حسین ابن علی کے گھر کے دروازے پہ بیٹھ گیا چوکھٹ پہ، جیسے ہی مولا باہر تشریف لائے مولا کے ہاتھوں اور پیروں کو چومنے لگا. اب جب مولا کے ہاتھوں اور پیروں کو چومنے لگا، مولا تو دل کا حال جانتے مگر جو لوگ دیکھ رہے تھے کھڑے ہوئے ان تک پیغام کیسے پہنچتا؟ تو مولا حسین نے سوال کیا کیوں میرے ہاتھوں پیروں کو چوم رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ اب تک میں آپ کو امام وقت نہیں مانتا تھا مگر میں نے دیکھا کہ آپ کتنے مہربان ہیں اپنے چاہنے والوں پہ کہ آپ نے ایک یتیم کی خاطر پانچ گھوڑے ذبح کروا دیے اپنے استبل میں سے. کیونکہ اس زمانے عرب میں اور آج بھی جو انسان کی طاقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے وہ زر و جواہر سے، دولت سے، گھوڑوں سے، سپاہیوں سے، تو بڑی ویلیو تھی اس وقت کہ نہ کہ پانچ گھوڑے ذبح کروا دیے جائیں. تو امام حسین نے مسکرا کے کہا فقط اتنی سی بات، میں تجھے اس سے بڑی فضیلت دکھاؤں. کہا مولا. مولا نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا بارالہ تو جانتا ہے میں نے ان پانچ گھوڑوں کو تیری خاطر اور تیرے دوستوں کی خاطر ذبح کیا ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ ولی ہے نا مومنوں کا، تو کہا تیرے دوستوں کے لیے میں نے ذبح کیا ہے، اور معبود اگر تیری بارگاہ میں میرا، میرے نانا محمد مصطفیٰ کا، میرے بابا علی مرتضیٰ کا، میری ماں فاطمہ زہرا کا، میرے بھائی حسن مشتبہ کا اگر کوئی مقام ہے تو ان گھوڑوں کو زندہ کر دے. ابھی دعا مکمل نہ ہونے پائی تھی کہ پانچوں گھوڑے زندہ ہو گئے اور حسین ابن علی کی فضل سامنے. اگر کوئی حسین ابن علی کی عظمت پہ اعتراض کرے تو خدا واصل جہنم کر دیتا ہے، اور اگر کوئی حسین ابن علی کی عظمت پر ایمان لانا چاہے تو خدا ہدایت کی راہ کھول دیتا ہے. اور خدا کا احسان ہے کہ ہم اور آپ سب حسین ابن علی کی محبت میں اس فرش عزا پہ جمع ہوتے ہیں، اور خدا ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم حسین ابن علی کی محبت میں اس فرش عزا پر سورہ فجر سے استفادہ کر رہے ہیں. کل کی مجلس تک سورہ فجر کی 8 آیتوں کی خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آج بھی سورہ فجر پہ گفتگو کرنے سے پہلے سورہ فجر کی ایک فضیلت کی ایک روایت بیان کروں. چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے جد ہمارے نانا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مومن صبح کے وقت سورہ فجر کی تلاوت کرے تو وہ اگلی صبح تک ہر خوف ہر بلا سے خدا کی امان میں آ جاتا ہے. یہ سورہ فجر کی فضیلت ہے. مختصر سا سورہ، 30 آیتیں، ایک صفحے کا سورہ، کہ جو صبح کے وقت تلاوت کرے تو اگلی صبح تک وہ ہر خوف ہر بلا ہر مصیبت سے خدا کی امان میں آ جاتا ہے. اور کل کی مجلس تک گفتگو 8 آیت تک پہنچی تھی، آج آپ کے سامنے 4 اور آیتوں کا خلاصہ پیش کروں گی. آیت نمبر 9, 10, 11 اور 12، ارشاد رب العزت ہوتا ہے، وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِي الْفَسَادِ. یہ 4 آیتیں، اور ان 4 آیتوں میں، جیسا کہ میں نے کل بیان کیا تھا کہ مظلوم کے نام کا سورہ ہے، تو خدا اس سورے میں ظالموں کا انجام بتا رہا ہے. تو نویں آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جابوا الصخر بالواد، یہ اتنے قوی ہیکل، اتنے طویل القامت، اتنے مضبوط جسم کے مالک ہوتے تھے، اتنا لمبا چوڑا قد کہ یہ لوگ پہاڑ کو تراش کے اپنے محل بنایا کرتے تھے، اپنے گھر بنایا کرتے تھے. اب ان کی طاقت کا اندازہ کیجئے اور ان کی بلندی کا اندازہ کیجئے. اور خدا کہہ رہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا اس قوم سمود کے ساتھ میں نے کیا کیا؟ یہ وہ قوم تھی جو حضرت صالح نبی کی قوم تھی، قوم سمود، اور وہی سرکشی وہی نافرمانی کہ 120 سال تک حضرت صالح تبلیغ دین کرتے رہے مگر یہ قوم راہ راست پہ نہ آئی سوائے چند مومنوں کے. اور جب راہ راست پہ نہ آئی تو ایک مرتبہ لکھا ہے کتاب حیات القلوب کی روایت ہے، چھٹے امام بیان کرتے، امام کہتے ایک مرتبہ اس قوم کے 70 افراد نکل کر جناب صالح کے پاس آئے اور کہا، ہم تمہارے رب پہ اس وقت ایمان لائیں گے. کہا کب لوگوں کا؟ ایک شرط ہے ہماری. کہا کیا شرط ہے؟ کہا آپ ذرا صحرا میں آ جائیے. نبی کو لے کے چلے صحرا میں، ایک پہاڑ کے پاس کھڑے ہوئے، اور کہا حضرت صالح سے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم آپ کے اللہ پہ اس وقت ایمان لائیں گے کہ اگر آپ کا خدا اس پہاڑ کی شکم سے، اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی کو پیدا کر دے جو طویل القامت ہو، سرخ رنگ کی ہو، رنگ بھی بتایا، اور کہا وہ 10 ماہ کے حمل سے ہو اور پھر وہ باہر آ کے ایک اونٹ کے بچے، ایک اونٹ بچے کو جنم دے. جب یہ کہا تو حضرت صالح نے کہا، یہ میرے لیے تو مشکل ہے مگر میرے خدا کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اتنا کہنا تھا کہ شدید چٹکنے کی، پتھروں کے چٹکنے کی صدا بلند ہوئی اور اسی لمحے ان کی نظروں کے سامنے پہاڑ چٹکا اور اونٹنی برآمد ہوئی، اور جیسا کہ کہا تھا ویسے ہی 10 ماہ کے حمل سے باہر آئی اور اس نے بچے کو جنم دیا. مگر جب یہ معجزہ، یہ حجت خدا سامنے آ گئی، خدا نے معجزہ ظاہر کر دیا، تو خدا نے وحی کیا حضرت صالح پہ، اے میرے نبی اس قوم سے کہہ دو اب میری بھی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تمہاری بستی کا تمام پانی ایک دن یہ اونٹنی پیے گی اور ایک دن تم لوگ استعمال کرو گے. جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اس دن تم اس کے دودھ سے سیراب ہوگے، اور جس دن تم پانی استعمال کرو گے اس دن یہ اونٹنی اس پانی کو منہ نہیں لگائے گی. اور ایسا ہی ہو رہا تھا. مگر انسان کی سرشت میں جو سرکشی موجود ہے، ابھی بھی چین نہیں ہے. کہانی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اونٹنی ایک پورا دن ہماری قوم کا پانی پی جاتی ہے، ہمیں تو برداشت نہیں ہے. آپس میں صلاح مشورے ہوئے اور اس قوم کا جو بد کردار ولد الزنا آدمی تھا، کیونکہ انبیاء کا اور ائمہ کے جو قاتل ہوا کرتے ہیں ولد الزنا ہوا کرتے ہیں، نجس ہوا کرتے ہیں، بس ایک بدکار کو خریدا گیا دولت کے عوض اور کہا تم اس اونٹنی کو قتل کر دو. وہ ملعون آیا اور آ کے اس نے تلوار چلائی، پہلے اس کی پنڈلیوں کو، پونچوں کو کاٹا، اور پھر تلوار کا وار کیا، اس اونٹنی کو ذبح کر دیا. پھر پوری قوم آئی اور سب نے اس کے گوشت کا آپس میں تقسیم کر لیا اور سب نے تلوار کے ضرب لگائے. جب یہ ظلم کیا ناقہ صالح پر، حضرت صالح پر وحی آئی کہ جاؤ میرے نبی اس قوم سے کہہ دو اب تم پر شدید عذاب آئے گا، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں اگر تم نے 3 دن کے اندر سچی توبہ کر لی. دیکھیے خدا کتنا رحمان و رحیم ہے، اس وقت بھی توبہ کا درد کھول رہا ہے. اگر 3 دن کی مہلت دیتا ہوں اس کے اندر اگر تم نے سچی توبہ کر لی تو یہ عذاب برطرف ہو جائے گا ورنہ شدید ترین عذاب آئے گا. صالح نبی نے قوم کو پیغام پہنچایا مگر وہ کب ماننے والی قوم، سرکش نافرمان گناہگار قوم، کام نہیں مانتے. جب کہا نہیں مانتے تو جناب سوال نے کہا اچھا ٹھیک ہے کل دیکھنا تم سب کے چہرے زرد ہو جائیں گے, دوسرے دن تم سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے, اور تیسرے دن تم سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور خدا کا عذاب آئے گا. اگلا دن آیا پوری قوم کے چہرے زرد ہو گئے, ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں, ابھی بھی خدا کے آگے سر نہیں جھکا رہے. آپ سوچیے, کبھی غور کیجئے کہ انسان کی سرشت میں جو سرکشی ہے, خدا نے 124,000 انبیاء بھیجے تب یہ عالم ہے کہ آج اس قوم میں, اس امت محمد بھی کتنے گناہ ہو رہے ہیں, کتنا قتل عام ہو رہا ہے, بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے. اگر خدا انبیاء نہ بھیجتا تو انسان کا کیا حال ہوتا؟ یہ ہدایت کا بندوبست کر رہا ہے خدا تو ہدایت قبول کرنے کو تیار نہیں. اور نبی کہہ رہے ہیں صالح چہرے درد ہو گئے, قبول کرنے کو تیار, دوسرے روز سرخ ہوئے, تیسرے روز سیاہ ہو گئے, ابھی بھی توبہ پہ آمادہ نہیں. تو پروردگار عالم جبرائیل کو حکم دے, جبرائیل اب عذاب نازل کر دو. عذاب کیا تھا؟ کہ چھٹے امام اور پانچویں امام کی روایت بیان کر دے, امام معصوم بیان کرتے ہیں, وہ عذاب ایسا تھا کہ ایک ایسی چیخ بلند ہوئی, اتنی تیز آواز تھی جو ان کے کان کے پردوں کو پھاڑتی ہوئی ان کے دل اور جگر کو ٹکڑے کر رہی تھی, اور وہ سب مر گئے. جب سب مر گئے تو آسمان سے بجلی گری اور سب جل کے راکھ ہو گئے. یہ قوم سمود کا عذاب تھا جسے خدا سورہ فجر میں یاد دلا رہا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا. پھر اگلے ظالم کا ذکر کیا, وفرعون ذل اوتاد الذین, وفرعون ذل اوتاد الذین. کیا تم اس فرعون کو بھول گئے؟ خدا نے اس کے ساتھ کیا کیا جو میخیں گاڑ گاڑ کر لوگوں کو مارتا تھا. اب دیکھیے فرعون نے ظلم تو بہت کیا تھا, جب اسے کاہنوں نے کہا تھا کہ دیکھو تمہاری قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری خدائی کو ٹھکرا دے گا اور تمہارے تخت پہ قابض ہو جائے گا, تو اس نے کتنے پیدا ہونے والے روایتوں میں 70,000 بچوں کو قتل کروایا. مگر خدا سورہ فجر میں فرعون کے ایک ظلم کو بیان کر رہا ہے, ایک مخصوص ظلم کو. کیا یہ وہ فرعون تھا جو میخیں گاڑ گاڑ کر لوگوں کو مار دیا کرتا تھا؟ اور فرعون کا ذکر حضرت موسیٰ کے حوالے سے آپ اکثر مجالس میں سنتے ہیں, لہٰذا بس فقط فرعون کے ذکر دو جملوں میں کروں تاکہ اس قرآن کی آیت کا حق ادا ہو جائے. فرعون کون؟ کہ جب حضرت موسیٰ اس کے دربار میں گئے تھے اور کہا تھا میں اللہ کا نبی ہوں, تم اللہ پر ایمان لے آؤ. اس وقت موسیٰ کا دربار سجا ہوا تھا اور موسیٰ کا دربار پانی پر تھا, دریا کے اوپر اس کا محل بنا ہوا تھا. جب موسیٰ نے جا کے کہا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ تو اس نے کہا کیا اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے, یہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں اس کے خدا پہ ایمان لے آؤں, بڑی حقارت سے. موسیٰ کا لباس پھٹا پرانا پیون لگے ہوئے, کہا یہ مجھ سے کہتا ہے میں اس کے خدا پہ ایمان لے آؤں, میں تو وہ ہوں کہ میرے پیروں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. مطلب کیا تھا کہ پانی پہ محل تھا تو اس نے اپنی خدائی کا اعلان کیا پانی کے ذریعے, وہ خدائے رب ذوالجلال بھی سن رہا تھا. اس نے کہا میں عذاب بھی دوں گا تو اسی پانی کے ذریعے. اور اس خدا نے دکھا دیا کہ جب موسیٰ لشکر لے کے چلے ہیں تو خدا نے دکھایا پہچانو میں کون سا خدا ہوں, تم اپنی خدائی پانی پہ ثابت کرتے ہو, میں وہ خدا ہوں کہ جس کو گزارنا چاہوں اسی دریا پہ خشکی کے 12 راستے بنا دیتا ہوں, اور جس کو ڈبونا چاہوں وہ فرعون جیسا خدائی کا دعوے دار کیوں نہ ہو اسے اسی پانی میں ڈبو دیا کرتا ہوں. صلوات پڑھی بابا سر. تو فرعون وہ جس نے بے حد مظالم ڈھائے تھے, مگر سورہ فجر میں خدا اس کے ایک مخصوص ظلم کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وہ فرعون ذل اوتاد الذین, یہ وہ فرعون ہے جو میخیں گاڑ گاڑ کر لوگوں کو مار دیا کرتا تھا. میخیں کیا ہیں؟ کیلیں, مگر عام کیل نہیں, جو جب یہ ٹینٹس لگتے ہیں نا تو ان ٹینٹس کو قائم رکھنے کے لیے جو زمین پہ کیل ٹھوکی جاتی ہے جو بڑی موٹی سے, اسے کہتے ہیں میخ. تو فرعون وہ تھا کہ جو اپنے مخالفین کو تپتے ہوئے صحرا میں لٹا کے میخیں گاڑ کے مار دیا کرتا تھا. اور روایتوں میں ہے, ابھی خدا نے یہاں ذکر کیوں کیا ظلم کا؟ جب آپ غور کریں گے تو آپ کا ذہن ایک ہی طرف جائے گا, وہ جو فرعون کی زوجہ تھی بی بی آسیہ, مگر مومنہ تھی. اب اس بی بی آسیہ کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا؟ جب وہ اپنے ایمان کا اقرار کر چکی تو ایک مرتبہ کہتا ڈرایا دھمکایا کہ اپنے خدا کو چھوڑ دو, کیوں کہ لوگ کہیں گے جب اس کی اپنی بیوی اس کی خدائی پہ یقین رکھتی تو ہم کیوں ایمان لائیں, تو اب تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اپنی بیوی کو ڈرایا دھمکایا, مگر جب بیوی آسیہ اپنے ایمان سے نہ ہٹی تو لکھا ہے کتابوں میں کہ بیوی آسیہ کو تپتے ہوئے صحرا میں لٹا کر جس میں روح ہے زندہ ہے اور ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گاڑ دیتی اور جسم کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جلتا ہوا گرم پتھر کہ اب اس تکلیف سے یہ مر جائیں گے. اور روایتوں حیات القلوب کی روایت ہے کہ جب وہ اس حوصلہ شکن مرحلے پر تھیں, یعنی انسان کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں مصیبتوں میں, اور جب اتنی شدید مصیبت ہو تو اس مرحلے پر پروردگار عالم نے ملائکہ کے ذریعے ان کی مدد, ملائکہ ان کے قریب کر دیے تھے, کیونکہ جب وہ اس تکلیف میں ہوتے ہوئے بھی سوال کرتی تھی میرا رب مجھ سے راضی ہے. ہم اور آپ آج پانچ وقت کی نمازیں پڑھ کے سوچتے کچھ نہ ملے, اللہ نے ہمیں نہیں دیا اس کو دے دیا. سوچیے وہ جو اس تکلیف میں ہے وہ اس کی خواہش کیا ہے, ملائکہ سے کیا مخاطب ہے جب اس کو آوازیں آتی ہیں کہ نہ گھبراؤ خدا تمہارے ساتھ, میرا خدا مجھ سے راضی ہے. میرا خدا مجھ سے راضی ہے. اور جب خدا سے دعا کی تھی نا کہ بارالہ جنت میں مجھے میرا مقام دکھا دے, تو ان ملائکہ نے جنت میں بی بی آسیہ کا گھر بی بی آسیہ کو زندگی میں دکھا لیا تھا کہ نگاہ اوپر کرو تو میں تمہارا جنت میں مقام دکھائی دیتے ہیں. تو اب خدا نے سورہ فجر میں جو یہ اعلان کیا سمود کا, تو اس قوم کے ساتھ میں نے کیا کیا, فرعون کی, اور وہ فرعون جو میخیں گاڑ کر لوگوں کو مارتا ہے. پروردگار عالم ہماری توجہ ایک جانب لا رہا تھا کہ اگر ایسے ایسے ظالم تھے تو اس زمانے میں ایسے ایسے ثابت قدم ایمان والے بھی تو تھے. اگر ظالموں کا بدترین انجام کیا تو جو اگر ظلم انتہا پہ تھا تو اس زمانے کے جو مومن تھے وہ اپنے ایمان پر کتنے ثابت قدم تھے. تو تم حسین کے نام سے منسوب سورے میں دیکھو تو صحیح کہ تم اپنے آپ کو ٹٹولو, تمہارے اندر استقامت ایمان ہے کہ نہیں. اور جب میں نے ان چار آیتوں کو کربلا کے میدان میں رکھ کے دیکھا تو ان چار آیتوں کی عملی تصویر میدان کربلا میں نظر آئی. تو خدا سکھانا یہ چاہتا ہے کہ اپنے اندر استقلال ایمان پیدا کرو, ایمان پہ ثابت قدم ہو. اب میدان کربلا میں دیکھتے ہیں, روایت میں لکھا ہے کہ کربلا کا میدان اس طرح دھوپ کی شدت سے جل رہا تھا کہ لشکر یزید کے سپاہی دریائے فرات سے پانی لے کر گھوڑوں کے پیروں پہ ڈالتے تھے. پاؤں چل رہے ہیں, جانور بے قرار ہیں, اور اس منظر کو خیام حسینی میں کھڑے ہوئے بچے دیکھ رہے ہوتے تھے. تین دن کے پیاسے بچے یہ منظر دیکھتے تھے, مگر کسی بچے نے بھی یہ نہ کہا کہ مولا حسین بیعت کر لیجئے. استقامت ایمان دیکھیے کربلا کے میدان میں, جس وقت لشکر یزید لشکر پہ لشکر آ رہے ہوتے تھے تو وہ کربلا کا بن, وہ کربلا کا میدان گھوڑوں کی ٹاپوں سے لرز رہا ہوتا تھا. بیویوں کے دل دہیش جاتے تھے, دہیش جایا کرتے تھے, مگر کسی بیوی نے یہ نہ کہا کہ مولا بیعت کر لیجئے, یہ چند لوگ کیسے لاکھوں کا مقابلہ کریں گے. تو اگر سورہ فجر کی عملی تفسیر دیکھنا ہے تو میدان کربلا میں دیکھیے. استقامت ایمان بہت ضروری ہے. ہم جو منتظر امام ہیں, ہم جو اپنے امام کو الاجل الاجل کہہ کے پکار رہے ہیں, جب تک ہمارے اندر ایمان میں استقامت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہو سکتا. استقامت ایمان کیا ہے, آئیے معصوم کی زبان سے سنیے. چھٹے امام صادق عالی محمد امام جعفر صادق. چھٹے امام سفر حج میں ہیں, اور راوی بیان کرتا ہے میں امام کے ساتھ سفر حج میں تھا. ایک مرتبہ راہ میں, سفر حج کی راہ میں ہے, تو ایک مرتبہ راہ میں میرے مولا نے مجھے مخاطب کر کے کہا تمہارے پاس قرآن ہے؟ کہا مولا سفر میں اپنے ساتھ قرآن دے. تو کہا تلاوت کرو. چھٹے امام نے حکم دیا, راوی کہتا ہے میں نے تلاوت قرآن شروع کی. جب میں نے تلاوت قرآن شروع کی امام سنتے جاتے ہیں اور گریہ کرتے جاتے ہیں. کافی دیر تک میں تلاوت کرتا رہا, امام گریہ کرتے رہے. بس مرتبہ امام نے کہا بس کافی ہے. جب اتنا کہا پھر اس راوی کو مخاطب ہو کے کہا دیکھو کبھی اپنے دل سے غافل نہ ہونا. یہ پیغام میرے اور آپ سب کے لیے, قیامت تک کے ہر مومن کے لیے. کہا دیکھو اپنے دل سے کبھی غافل نہ ہونا. دن اور رات میں کچھ ساعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب انسان کا دل نہ حالت ایمان پہ ہوتا ہے نہ حالت کفر پہ ہوتا ہے, اور اس وقت دل کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے بوسیدہ کپڑا, پرانا پھٹا ہوا کپڑا. بوسیدہ کپڑے کو پھاڑنا آسان ہوتا ہے. کہا اسی طرح جب دل کی یہ حالت ہو اور دل غفلت کے عالم میں ہو تو اس وقت ایک چھوٹا سا وسوسہ بھی ایمان کو دل سے نکال دیتا ہے. چھٹے امام سمجھا رہے ہیں اپنے دل سے کبھی غافل نہ ہونا. اور دل کس چیز کا مقام ہے؟ دل مقام ہے ایمان کا. ایمان دل میں ہوتا ہے تو مومن کہلاتے ہیں. تو مولا یہ کہہ رہے ہیں اپنے ایمان سے کبھی غافل نہ. ایمان کوئی کانسٹنٹ چیز نہیں, کوئی مستقل چیز نہیں ہے کہ ہم محبان اہل بیت کے گھر میں پیدا ہو گئے, ایمان ہمارے پاس ہے, مومن ہے, بے شک ہے. مگر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان کو زائل کر دیتے ہیں, ایمان کم ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو پھر کیا کریں؟ استقلال ایمان کیسے پائیں؟ ایمان پہ ثابت قدم کیسے رہیں؟ کتاب میزان الحکمہ کی روایت, اس کتاب میں ہے کہ ایک شخص ابان بن سوید نے آ کے چھٹے امام سے سوال کیا کہ مولا پھر ایمان پہ کیسے ثابت قدم رہا جائے, وہ کیا چیز ہے جو ایمان کو استقلال ادا کرتی ہے؟ امام نے دو جملوں میں جواب دیا, کہا ورا یعنی پرہیزگاری اختیار کرو, اور دل میں کبھی لالچ نہ آنے پائے. جب لالچ آ جائے تو وہ ایمان کو اس کے مقام پہ رہنے نہیں دیتی. ایمان کا مقام یاد رکھیے دل, اور دل میں لالچ آ جائے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے. کہا پرہیزگاری اختیار کرو اور کبھی لالچ کو دل میں نہ آنے دو. پرہیزگاری یوں سمجھ لیجیے ایک ایسا لفظ ہے جیسے کوزے میں سمندر جمع کر دیا. تقوی کا ترجمہ اردو میں, تقوی عربی زبان کا لفظ ہے, اس کا اردو میں ترجمہ پرہیزگاری. پرہیزگاری یعنی جس جس چیز کو خدا نے حرام کر دیا اس سے رک جاؤ, جو جو چیز واجب ہے اس پہ عمل کرو. احکامات الہی پر عمل کرنے کا نام ہے پرہیزگاری. تو چھٹے امام کہتے ہیں کہ چاہتے ہو کہ ایمان پہ ثابت قدم رہو تو پرہیزگاری اختیار کرو اور لالچ سے بچو. مگر آج کہاں معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ ہم بہت سارے گناہ اس لیے کر جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، نماز قضا ہو گئی کوئی بات نہیں، قضا پڑھ لیں گے، شادی میں چلے گئے ذرا گانا سن لیا تو کیا ہو گیا، بڑا بے پردگی ہو گئی تو کیا ہو گیا، ماں باپ سے بدتمیزی سے بات کے لیے کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا ہی اس طرح تھا تو ہم پلٹ کے جواب نہ دیتے تو کیا کرتے، ہم تو بڑے بڑے گناہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کہہ کے کر جاتے ہیں. اور امام معصوم کیا کہتے ہیں، باسی امام کہتے ہیں، باسی امام کی مشہور حدیث، کبھی کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا، چھوٹی سی بات ہے نہیں، کبھی کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا، کبھی کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھنا، کیونکہ خدا نے کچھ گناہوں کے لیے قسم کھا کے کہا ہے کہ جو یہ گناہ کرے گا اسے میں کبھی نہیں بخشوں گا، مگر خدا نے ان گناہوں کا نام نہیں بتایا. تو باسی امام کہتے ہیں کہ ہر گناہ سے ڈرو، کہیں وہی گناہ نہ ہو. تو نہ کبھی کسی نیکی کو معمولی سمجھو، نہ کبھی کسی گناہ کو معمولی سمجھو، نہ کبھی کسی انسان کو معمولی سمجھو. تو جب ایسے ایسے گناہ میں ہم مبتلا ہو جائیں جو ایمان کو ختم کر دے، اور حتیٰ کہ استقلال ایمان اس لیے ضروری ہے کہ اگر ایمان پہ ثابت قدم نہ رہے تو بہت عظیم عظیم عبادتوں کے ثواب سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. کتاب مجالس امام حسین، شیخ جعفر شوستری کی کتاب، شیخ جعفر شوستری کے حوالے سے میں پچھلے سال بھی اس ممبر سے بیان کر چکی ہوں، مگر وقت بھی مختصر ہے، چند جملوں میں بیان کروں، پہلے اس عالم کی عظمت کو سمجھیے، پھر اس نے جو جملہ کہا وہ یقیناً آپ کے علم میں اضافہ کرے گا. جب میں نے پڑھا تو میں بھی حیران رہ گئی کہ واقعی سمندر کو اوپر سے دیکھنا اور ہے، سمندر کی گہرائی میں لال و گوہر تلاش کرنا اور ہے. شیخ جعفر شوستری وہ عالم ہے جو ہمارے شیعوں کے علماء میں بڑا اولین مقام رکھتے ہیں، اور یہ ذاکر حسین بھی تھے، یہ عالم بھی تھے، ذاکر حسین بھی تھے، اور یہ مولا حسین سے توسل کر کے دعا کیا کرتے تھے، مولا میں آپ کا ذاکر بھی ہوں، مولا میرے دل پہ وہ قلب پہ وہ حکمت جاری کر دیجئے، مولا مجھے وہ سلیقہ سکھا دیجئے کہ میں اس طرح آپ کا بیان کروں کہ جو آپ کی محبت میں آ کے لوگ بیٹھتے ہیں وہ آپ کے علم سے آپ کی محبت میں سیراب ہو جائیں. یہ کتاب سامنے رکھ کے مجلس پڑھا کرتے تھے، اور یہ بہت متمنی تھے کہ میں کتاب سامنے نہ رکھوں، بغیر دیکھے مجلس پڑھوں. اور ہمیشہ حسین ابن علی سے دعا کیا کرتے. ایک مرتبہ مولا سے متوسل ہوئے، خواب میں امام حسین کی زیارت ملی، اور خواب میں دیکھا کہ میدان کربلا میں ہیں اور خیمہ حسینی کے باہر کھڑے ہیں، اور خیمہ حسین کے باہر حبیب ابن مظاہر کھڑے ہیں، خواب میں دیکھ رہے ہیں، اور مستند ترین روایت میں نے کئی کتابوں میں دیکھا اس کو. اور ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کو مخاطب کر کے مولا حسین کہتے ہیں، حبیب ہمارا مہمان آیا ہے، اندر لے آؤ. حبیب کا مرتبہ دیکھیے، خواب میں بھی دیکھا حسین کو تو حبیب ابن مظاہر کے ساتھ، کہا ہمارے مہمان کو اندر لے آؤ. اندر گئے، حسین ابن علی کی زیارت ملی، کہا شیخ جعفر شوستری سلام کیا اس نے، مولا نے سلام کا جواب دیا. تو کہتے ہیں شیخ جعفر شوستری آج مہمان بن کے آئے مگر حسین اتنا غریب ہے کہ آج کچھ پیش نہیں کر سکتا. کہا حبیب میرے مہمان کی کچھ تو خاطر کرو. اس نے تو خواب میں روایت میں لکھا ہے، خواب میں کچھ مولا کے خانے میں ستو اناج میں سے کچھ پڑا تھا، وہ اٹھا کے پیش کیا تو وہ زبان پہ رکھا ہے، اور شیخ جعفر شوستری کی آنکھ کھل گئی. اور پھر اس کے بعد وہ بیان کرتے میرے قلب پہ مولا نے، وہ جو میں نے خواب میں مولا حسین کے سے پایا تھا، اس کی تاثیر یہ تھی کہ میں اس طرح مجالس کے مطالب بیان کرتا تھا کہ یقیناً وہ میرے مولا کی عطا تھی، ورنہ اس کے بغیر ممکن نہیں تھا. شیخ جعفر شوستری اپنی مجلس میں بیان کرتے ہیں، ان کی کتاب کا ترجمہ اردو میں آ گیا ہے مجالس امام حسین کے نام سے اور خصائص الحسینیہ کے نام سے، اس کتاب مجالس حسین کی روایت آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، کہ اس نے اپنی مجلس میں وہ بیان کرتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم عظیم ترین عبادتوں کے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں. مجلس حسین میں آنا، حسین پہ رونا اتنی بڑی عبادت ہے کہ تمام گناہ بخشے جاتے ہیں. حسین کی روضے کی زیارت کے لیے جانا اتنا بڑا، اتنی بڑی عبادت ہے کہ جو پلٹ کے زیارت کر کے آؤ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر یہ اس وقت ثواب و اجر ملے گا جب ایمان سلامت ہو. اللہ اکبر، کبھی ہم نے اس رخ سے سوچا نہیں. اگر ایمان سلامت ہے تو ان عظیم ترین عبادتوں کا ثواب ملے گا، اور اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو ان عظیم ترین عبادتوں کو انجام دے کے ثواب سے محروم رہیں گے. پھر خود شیخ جعفر شوستری خود اس کی وضاحت کرتے ہیں، کیسے؟ کہا میں چند گناہوں کی تفصیل بتا دوں. کچھ گناہ، کہا حسد کا گناہ، رسول اسلام کہہ گئے جس دل میں حسد آ جائے، حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب اگر دل میں حسد ہے کسی کے لیے بھی، کسی کے مرتبے کے لیے، عزت کے لیے، اولاد کے، حسد ہے تو اب اس عظیم ترین عبادت کے ثواب سے بھی محروم ہے. پھر وہ بیان کرتے ہیں اگر کوئی تارک حج ہے، حج واجب ہو گیا مگر نہیں کر رہے، اب کریں گے تب کریں گے، ٹال رہا ہے، تو رسول نے کہا کہ حج واجب ہونے کے بعد جو حج انجام نہیں دے رہا، اگر مر گیا تو ایسا ہے کہ جیسے یہودی نصرانی کی موت مرا. تو اگر کوئی ایسا گنہگار ہے تو ان عظیم عبادتوں کے ثواب سے محروم رہے گا. اگر کوئی لقمہ حرام کھا رہا ہے، ایک لقمہ حرام پیٹ میں چلا جائے 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، تو اگر کسی کے پیٹ میں لقمہ حرام جا رہا ہے تو اس کو اس مجلس جیسی عبادت کے ثواب سے بھی محروم رہے گا, زیارت کے ثواب, عظیم ترین عبادت سے محروم رہے گا. اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے کہ اگر کوئی والدین کو اذیت دیتا ہے تو رسول یہ کہتے ہیں پھر وہ کوئی بھی نیکی کر لے اللہ قبول نہیں کرتا جب تک ماں باپ راضی نہ ہو جائیں. تو کہا اگر کوئی مولا نے کہا اپنے دل سے غافل نہ ہونا, اپنے دل کو چیک کرتے رہو, ایمان پہ ثابت قدم رہو, ایمان پہ ثابت قدم رہیں گے تبھی تو آخر. ایک روایت کے ذریعے وہ روایت آپ نے اتنی بار سنی ہے ذاکرین سے کہ آپ کو زبانی یاد ہے, اور روایت کیا ہے, پانچ امام امام محمد باقر علیہ السلام پانچویں امام کے پاس جابر ابن عبداللہ انصاری آئے. جابر ابن عبداللہ انصاری کا نام آپ سب واقف ہیں, حدیث قصہ کی روایت ان کے نام سے, حسین ابن علی کے قبر کے پہلے ظاہر. جابر کو رسول اسلام نے کہا تھا تم میرے پانچویں حجت تک پہنچو گے, تم میرے بیٹے امام باقر تک پہنچو گے, اور جب امام باقر کا زمانہ دیکھو تو جابر اس تک میرا سلام پہنچانا. رسول کی امانت ان کے پاس موجود تھی. تو جب امام باقر کا زمانہ آیا بہت ضعیف ہو چکے تھے, بینائی کافی حد تک کم ہو چکی تھی, گلیوں میں یا باقر کہتے پڑتے تھے. ملاقات ہوئی اور پھر رسول کی امانت پہنچائی کہ آپ کے جد نے آپ تک آپ کا سلام پہنچایا ہے, اور پھر مولا کے در پہ بار بار آتے تھے کہ تاکہ کسب علم کریں, سیکھ کے مولا کس طرح سے ایمان پر ثابت قدم رہے. ایک مرتبہ پانچویں امام نے عجیب سوال کیا, کہا جابر اتنے معصوموں کا زمانہ دیکھا, اتنے معصوموں کی صحبت میں رہے, ایمان کس منزل پہ پہنچا؟ تو جابر کا جملہ تھا مولا اب میں غربت کو خوشحالی سے بہتر سمجھتا ہوں, کیونکہ انسان خوشحال ہو تو اللہ کو بھول جاتا ہے, غربت میں اللہ کو یاد رکھتا ہے. کہا مولا میں اب بڑھاپے کو جوانی سے بہتر سمجھتا ہوں, جوانی میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے, بڑھاپے میں یاد رکھتا ہے. کہا مولا میں اب مرض کو صحت مندی سے بہتر سمجھتا ہوں, جب انسان صحت مند ہو تو خدا کو بھول جاتا ہے, مرض میں یاد رکھتا ہے. جب انہوں نے یہ کہا میں اور آپ ہوتے تو بڑے واہ واہ کرتے کہ ہاں دیکھو ہم تو یہ کر نہیں سکتے. نہیں, مولا نے واہ واہ نہیں کی, مولا کا جملہ کیا تھا, جابر ایمان ابھی تک اسی منزل پر ہے, ہمارے ماننے والے ہو, بس یہی فرق ہے ہم میں, ہم وہ ہیں کہ ہم ہر یہ میں کیا ہے. جابر تم نے کہا میں اس کو پسند کرتا ہوں, اس کو نہیں کرتا, میں غربت کو پسند کرتا ہوں, میں بڑھاپے کو پسند کرتا ہوں, میں مرض کو پسند. جابر یہ میں کیا ہے, جب تک یہ میں نہیں نکالو گے لذت ایمان نہیں پاؤ گے, ہم وہ ہیں. امام کہتے ہیں جب تک تم یہ میں نہیں نکالو گے, جب تک لذت ایمان نہیں پاؤ گے, اور ہم یہ ہیں کہ ہم ہر اس حالت میں خوش ہیں جس میں خدا رکھے. اگر خدا مرض میں راضی تو ہم مرض میں راضی, اگر خدا صحت میں راضی تو ہم صحت میں راضی, اگر خدا غربت میں راضی تو ہم غربت میں راضی, اگر خدا خوشحالی جس میں خدا راضی ہم اس میں راضی. جب تک یہ میں نہیں نکالو گے تو پتا کیا چلا, استقامت ایمان چاہیے, گناہوں سے بچنا ہوگا, استقامت ایمان چاہیے, واجبات پر عمل کرنا ہوگا, لالچ کو دل میں آنے. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں لالچ فقط پیسے کی ہوتی ہے, نہیں پیسے کی تو ہوتی ہے مگر ہم خواتین ہیں لالچ بہت سی چیزوں کی ہوتی ہے. ہم کچھ اچھا لباس پہن کسی محفل میں جائیں لوگ ہمارے کپڑوں کی تعریف کریں, کوئی ہمارے گھر میں آئے ہمارے گھر کی تعریف کرے, ہم اپنے بچوں کو لے کے کہیں جائیں لوگ ہمارے بچوں کی تعریف کریں, ہم نے کسی کی دعوت کی کھانا پکایا کوئی ہمارے کھانے کی اس ڈش کی تعریف کرے. تو یہ سب لالچ ہے. اور مومن وہ ہے کہ جب آپ کو خدا نے خالص و خالص مولا واقع عطا کر دیے تو اپنے دل کو بھی تو خالص کریں ہم, کیونکہ مولا نے کہا کہ مومن کا ہر عمل عبادت ہوتا ہے. وہ کب بنتا ہے عبادت, کہ جو کچھ پکا رہے ہیں کھلا رہے ہیں بچوں کی تربیت کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں ہر چیز قربت اللہ, مہمان کی ضیافت کی تو دل میں یہ خیال نہیں جو میں نے پکایا اب تعریف کرنے, اس لیے کہ خدایا تیرا حکم ہے کہ مہمان کی خاطرداری کرو, میں تیرے حکم کی بجاوری کر رہی ہوں. اولاد کی تربیت کرے اس لیے نہیں کہ بچے پیدا کیے تو پالنے ہی نہیں, خدایا تیری مخلوق ہے تو نے مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا, میں اس لیے تربیت کر رہی ہوں کہ تیرا حکم ہے, تو یہ عملی عبادت بن جائے گا. تو کہا کہ جب تک یہ میں نہیں نکالو گے, میں یہ کہتی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں میں نے یہ چاہا, نہیں مومن کیا کہتا ہے, جو میرے مولا نے کہا, جو میرے مولا نے چاہا, یہ میرے مولا کا حکم ہے, اس سے رک جانا ہے, مولا نے کہا کرو تو کرنا ہے. اور جب یہ لذت ایمان مل جائے تب حجت خدا کا ظہور ہوتا ہے. آج ہم اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند نہیں ہیں, مطمئن بیٹھے ہیں ہم جو منتظر امام ہیں, حسین کا بیٹا جو پردہ غیبت میں یہ کہہ رہا ہے حل من ناصر ینصرنا, تم تیار ہو تو خدا اذن ظہور دے, ہمیشہ یاد رکھیے امام کا ظہور علامتوں پہ موقوف نہیں ہے، امام کا ظہور ہماری تیاری پہ موقوف ہے. 11 حجتیں خدا نے دنیا میں بھیجی ہدایت کے لیے، سب کو ظلم و ستم سے عزتیں دے کے شہید کر ڈالا. خدا 12ویں حجت کو اس وقت تک نہیں بھیجے گا جب تک کہ مددگار تیار نہیں ہوں گے، جب تک میں اور آپ تیار نہیں ہوں گے. تو جب تک ایمان پہ ثابت قدم نہیں ہوں گے ہم کیسے کہیں گے مولا آئیے ہم تیار ہیں؟ اپنے ایمان کے استقلال کی فکر کرنی ہے، اور جس کا ایمان اتنا مضبوط ہو اس کو مولا کو بلانا نہیں پڑتا، مولا خود آ جاتے ہیں. ہم بلا رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، دعاؤں زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے کیونکہ دل میں وہ خلوص نیت سے وہ خلوص والی محبت نہیں ہے. ہم اپنے ایمان پہ ثابت قدم نہیں رہتے، گناہ کرتے رہتے، نیکیاں بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، تو ایمان میں استقامت نہیں ہے. اور اگر ایمان میں استقامت ہو جائے تو پھر مولا کو بلانا نہیں پڑتا، مولا خود آ جاتے ہیں. کتاب وارث امام سے ملاقات، وارث زمانہ سے ملاقات، اس کتاب سے روایت بیان کروں مصائب کی منزل پہ آ جاؤں. اس کتاب میں روایت ہے، ایک شخص تھا جو امام زمانہ کی زیارت کے لیے بہت بے چین تھا، اور جو روایتیں کتاب میں پڑھا کرتا تھا وہ امال انجام، مسجد سہیلا میں جا کے 40 شب امال، فلاں مقام پہ جا کے 40 شب امال، فلاں دعا پڑھ رہا ہے، اور تڑپ رہا ہے، مولا سے محبت کرتا تھا، بہت شدید محبت کرتا تھا، مگر زیارت نہیں مل رہی، اور مسلسل کوشش میں ہے، مسلسل اعمال انجام دے رہا ہے. ایک مرتبہ فجر کے قریب کا وقت تھا، اپنے گھر میں اعمال انجام دے رہا تھا، دعائیں پڑھ رہا تھا کہ بارہ مجھے میرے وارث سے ملا دے. ازدانو کبھی میں دعائیں ندبہ پڑھتے ہوئے محسوس کیجئے، جو جملے ہم اور آپ پڑھتے ہیں نا دعائیں ندبہ میں، کہ بارہ ہم سب کو دیکھیں اپنے امام کو نہ دیکھ سکیں، ہم اپنے سب کی آوازیں سنیں اپنے امام کی آواز نہ سن سکیں. کبھی دل سے جب یہ آواز نکلے نا تو سوچیے گا امام سے محبت کس نعمت کا نام ہے. تو بس وہ مومن بھی مستقل گریا کر رہا ہے، مستقل دعا کر رہا ہے کہ امام کی زیارت میں. ایک مرتبہ فجر کے قریب دعا کر رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، ایک آواز سنائی دی کہ اگر اپنے امام سے ملنا چاہتے ہو تو فلاں شہر چلے جاؤ. اب جس شہر کا نام دیا گیا تھا اس شہر میں پہنچا، کتاب میں اس شہر کا نام نہیں ہے لہٰذا میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتی. کتاب میں لکھا ہے کہ بس جس شہر کا نام لیا گیا تھا وہ مومن اس شہر میں پہنچا، اور اس شہر میں پہنچ کے ایک مکان کرائے پہ لیا، اور وہاں بھی عبادتیں اور اعمال اور 40-40 دن کے چلے انجام دے رہا ہے کس طرح امام سے ملاقات ہو جائے، حتیٰ کہ اس شہر میں بھی ایک مہینے سے زیادہ دن گزر گئے. روایت میں لکھا ہے 37 یا 38 دن گزر گئے. بس ایک مرتبہ بیٹھا تھا، گریا کر رہا تھا، دعا کر رہا تھا کہ امام کی زیارت مل جائے، پھر وہی آواز سنائی دی، اگر اپنے امام سے ملنا ہے تو اس وقت تمہارا امام فلاں ایک ضعیف مومن کی دکان پر کھڑا ہے، وہ جو تالوں کو مرمت کرتا ہے، جو ٹوٹے ہوئے لاکس کو ریپیئر کرتا ہے، اس کی دکان پہ اس وقت تمہارا امام موجود ہے. یہ نکلا اس گھر سے اور ڈھونڈتا ڈھونڈتا بازار میں اس ضعیف مومن کی دکان پہ پہنچا جو پرانے تالوں کو ریپیئر کیا کرتا تھا، مرمت کیا کرتا تھا، اور دیکھا کہ اس کی دکان پر امام زمان تشریف فرما ہے. اس مومن نے امام کو سلام کیا، امام زمان نے سلام کا جواب دیا. امام نے سلام کا جواب تو دیا مگر امام نے انگلی سے اشارہ کیا، خاموش، چپ رہنے کے لیے کہا، چپ ہو گیا. اسے دیکھا امام نے خاموش رہنے کے لیے کہا، اس دکان پر ایک ضعیف مومن آئی، غریب، بہت ضعیف، جو کتاب میں لکھا ہے کہ اتنی ضعیف تھی کمر جھکی ہوئی تھی، وہ ایک پرانا تالا لے کر آئی اس دکان والے کے پاس، جس مومن کی دکان پر امام بیٹھے ہوئے تھے. وہ ضعیفہ تالا لے کر آئی، کہا اس کو خرید لو، ایک پرانا تالا ہے، مجھے 15 دینار دے دو. اس ضعیف مومن تالے کو دیکھا، کہا اس تالے کی قیمت تو 40 دینار ہے، وہ مانگ کتنے رہی تھی؟ 15 دینار. میں بہت ضرورت مند ہوں اور یہ تالا بیچنے آئی ہوں، مجھے 15 دینار دے دو. اب مومن جس کی دکان پر امام آتے ہیں اس سے ملنے، وہ کہتا ہے کہ اس تالے کی قیمت تو 40 دینار ہے، اگر تم اس کی چابی مجھ سے بنوا لو تو پھر یہ 50 دینار میں بکے گا. یعنی مومن ہے جو احکامات الہی سے واقف ہے تو اس کو دھوکے میں نہیں رکھ رہا، حقیقت بتا رہا ہے. کہا نہیں، مجھے فقط 15 دینار چاہیے. کہ اچھا، اگر تم نہیں بنواتی ہو تو 40 دینار اس کی قیمت ہے، مگر میں کیوں دکان والا، مجھے تھوڑا منافع چاہیے تو میں 35 دینار میں تم سے خرید لیتا ہوں. وہ مومنہ کہتی ہے، میں اس پورے بازار میں پھری، کوئی مجھے 15 دینار دینے کو راضی نہیں تھا، تم تو مجھے 35 دینار دے رہے ہو. تو کہا، کیسی بات کر، تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، اور کسی مسلمان کے حق میں زیادتی کیوں کروں گا. اسے تالا لیا اور 35 دینار اسے دیے. جیسے ہی وہ مومنہ گئی، امام زمان مخاطب ہوئے اس سے جو کپڑا دیکھ رہا تھا، کہا تم نے دیکھا، ایسے بن جاؤ تو میں خود آ جاؤں گا. تم نیکیاں کرتے رہو، تم احکامات الہی کی پابندی کرتے رہو، تم ایسے بن جاؤ گے تو میں خود آ جاؤں گا. میں نے پورے شہر میں اس کو اس لیے منتخب کیا کیونکہ یہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اللہ کے احکامات کی معرفت رکھتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے. اور یاد رکھو، ایک ہفتہ نہیں گزرنے پاتا کہ میں پھر اس کی دکان پہ اس کا حال پوچھنے آتا ہوں. ہم اور آپ سمجھتے ہیں امام کی زیارت فقط اس کو مل سکتی ہے جو ہماری نگاہ میں بہت بڑا عالم ہو, جو بہت ہو. بے شک علماء کا رتبہ بہت بلند, تقویٰ کی پرہیزگاری کی منزل بہت بلند, مگر امام کہتے ہیں میں سب کا امام ہوں, میں فقط عالموں کا امام تو نہیں ہوں نا, میں تو سب کا امام ہوں. تم اپنے اندر وہ تقویٰ پیدا کر لو, تم خود کو گناہوں سے بچا لو, اس لیے کہ ہم آئے تطہیر کے وارث ہیں. جب تک گناہ کر کے تمہاری روح نجس رہے گی ہم کیسے تم کو بلائیں گے, ہم کیسے تمہارے قریب آئیں گے. عزداروں میدان کربلا بتا رہا ہے کہ اگر ایمان سالم ہو تو خدا خود حجت خدا کے قریب کر دیتا ہے. ہمارا آپ تڑپ رہنا امام کے قرب کے لیے. کربلا کا میدان بتا رہا ہے کہ اگر سینے میں ایمان موجود ہو تو خدا خود امام سے قریب کر دیتا ہے. کیسے؟ جیسے حر کو کر دیا. حر کے سینے میں ایمان موجود تھا, شب عاشور تمام رات بے چین رہا. یہ خیام حسینی سے جب الاتش الاتش کی صدایں سنتا تھا بے چین ہو جاتا تھا کہ نہ میں اپنے مولا کو گھیر کے لاتا, نہ آج میرے مولا کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپتے. رات بھر بے چین ہے کہ اگر میں لشکر یزید میں رہ گیا تو میدان قیامت میں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا. بس یہ خیال بے چین کیے دیتا تھا. فجر سے قریب کا وقت تھا, لشکر یزید سے نکلا, گھوڑے پہ سوار ہوا. اب جب آگے بڑھنا چاہتا ہے پیچھے سے بھائی آیا, بیٹا آیا, غلام آیا. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں اب دوزخ سے بہشت کی طرف جا رہا ہوں, میں حسین ابن علی کی طرف جا رہا ہوں, میں حسین کی مدد کے لیے جا رہا ہوں. بس بیٹا بھی تیار ہوا, بھائی بھی تیار ہوا, غلام بھی تیار ہوا. یہ چھوٹا سا قافلہ چلا خیام حسینی کی طرف. جیسے ہی خیام حسینی کے قریب پہنچے حسین ابن علی کے جانساروں کی صدایں بلند ہوئیں, عباس کی صدا بلند ہوئی, حبیب کی صدا بلند ہوئی, زہیر کی صدا بلند ہوئی, دشمن کے لشکر سے کوئی آ رہا ہے, مولا کو گھیر لو, مولا کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے. دل جاتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں عباس علمدار, اے حبیب ابن مظاہر, ابھی آپ زندہ ہیں, مولا پہ کوئی آنچ نہیں آ سکتی, مگر مولا میں کیا کروں, میں تو اس وقت کو دیکھ رہی ہوں جب میرا امام پکار رہا تھا حل من ناصر حل سرنا. آپ شہادت پا چکے تھے, کوئی میرے مولا کی مدد کرنے والا قریب ہوا. بس ایک مرتبہ جب قریب آیا, گھوڑے سے اترا, بیٹے سے کہا رومال سے میرے ہاتھ باندھو, میں خطاکار ہو کے آیا ہوں حسین کی بارگاہ میں, میرے ہاتھوں کو رومال سے باندھو. بیٹے نے ہاتھ باندھ دیے. کہا بیٹے سے ابا کا دامن میرے چہرے پہ ڈال دو, میں شرمسار ہوں, میں حسین سے کیسے اپنے رخ کو ملاؤں. بس ایک مرتبہ ابا کا دامن چہرے پہ ڈالا, اب گھوڑے سے اتر چکا ہے, سر جھکا ہوا ہے, نظر نہیں آ رہا, چہرے پہ ابا کا دامن ہے, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, آگے بڑھتا جا رہا ہے. ایک مرتبہ بیٹے کی آواز آئی اللہ اکبر. حر نے بیٹے سے پوچھا تو نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ حر نہیں دیکھ سکتے آگے, اب چہرے پہ ابا کا دامن ہے. کہا بیٹا تو نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہا بابا اس لیے کہا اصحاب حسینی آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. حر چند قدم اور چلا, بیٹے کی آواز آئی, دو مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. پوچھا حر نے میرے لال تو نے آپ کیوں کہا دو مرتبہ اللہ اکبر؟ کہا بابا ہمارے استقبال کو علی اکبر و عباس آ رہے ہیں. اب پھر بیٹے کی آواز آئی, تین مرتبہ اللہ اکبر کا. پوچھا حر نے اب تو نے کیوں اللہ اکبر کا؟ کہا بابا ہمارے استقبال کو وارث مدینہ حسین ابن علی آ رہے ہیں. بس اتنا سننا تھا کہ حر گھٹنوں کے بل چلتا ہوا سجدے کی حالت میں ہوا, پھر گھٹنوں کے بل چلتا ہوا حسین ابن علی کے قدموں تک پہنچا اور مولا کے قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے اے کریم ابن کریم, کیا آپ کی ماں کے صدقے میں میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ مولا میں آپ کو گھیر کے نہ لاتا, آج آپ کے بچے پیاسے نہ ہوتے. عزادارو یہ عجب وسیلہ ہے, ہم آئے ہیں نا جناب زہرا فرش عزا پہ ہیں, ہم اسی بیوی کو پرسہ دینے آئے ہیں نا. عزادارو عجیب وسیلہ ہے, جب زہرا کو حسین کا واسطہ دے کر دعا مانگو دعا رد نہیں ہوتی, اور جب حسین کو امام زمانہ کو زہرا کا واسطہ دے کر دعا مانگو دعا کبھی رد نہیں ہوتی. جیسے ہی حر نے فاطمہ زہرا کا واسطہ دیا کہ کیا مولا میری خطا معاف ہو سکتی ہے, مولا حسین نے بازو سے پکڑ کے حر کو اٹھایا, سینے سے لگایا, کہا حر میں نے معاف کیا, میرے نانا نے معاف کیا, میرے جدا نے معاف کیا, میری ماں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. جب اتنا کہا ہے نا تو میرے مولا نے ایک عجیب جملہ کہا, حر آج میں خوش بھی ہوں اور غم زدہ بھی ہوں.
کہا مولا کیوں؟ خوش بھی ہے اور غمزدہ بھی ہے. کہا حور خوش اس لیے ہوں کہ تو دوزخ سے بہشت کی طرف آ گیا, اور حور غمزدہ اس لیے ہوں کہ جب دشمن بن کر آیا تھا تو حسین نے مہمان نوازی کی تھی, تیرے لشکر کو پانی پلایا تھا, مگر آج جب مہمان بن کے آیا ہے حسین اتنا غریب ہو گیا کہ آج میرے خیمے میں ایک کوزہ آب نہیں ہے کہ مہمان کی خاطر کر سکوں. عزتدار حسین ابن علی نے جب یہ جملے ادا کیے حر نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا مولا میری خاطر کرنا چاہتے نا؟ کہا حر تیری خاطر کرنا چاہتا ہوں. کہا مولا بس ایک مرتبہ اجازت دے دیجئے, میرے بیٹے کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے. جیسے ہی حر نے یہ کہا حسین ابن علی نے کہا آج تو قربانی کا دن ہے, آج تو ہم سب نے جانا ہے, جاؤ حر میں نے اجازت دی. جیسے ہی حر کے بیٹے کو اجازت ملی, حر کے بیٹے کا نام بھی علی تھا, علی بن حر کو اجازت ملی, جیسے ہی حر نے اپنے بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کرایا, جب گھوڑے پہ سوار کرایا ہے نا عزداروں, بیٹے کا بازو پکڑ کے حر نے کہا بیٹا ایسا جہاد کرنا کہ باپ کے گناہ بخشوا دینا. جوان بیٹا مقتل میں جا رہا ہے اور باپ یہ کہہ رہا ہے میرے لال ایسا جہاد کرنا باپ کی خطا معاف کروا دینا. عزداروں ادھر بیٹا مقتل کی طرف چلا ہے اور جنگ کرتا ہے لشکر یزید سے, لشکر یزید میں صدا بلند ہوئی اسے گھیر کے مارو, یہ وہ ہے جو ہمیں چھوڑ کر گیا تھا. عزداروں تیروں تبر چلے, تلوار چلی, وہ مرحلہ آیا کہ حر کا بیٹا گھوڑے سے گرا. اب جیسے ہی گھوڑے سے گرا صدا دی یا بتا درکنی, بابا مدد کو آئیے. ادھر حر کھڑے ہوئے کمر کو پکڑ کے, ادھر حسین کی صدا گونجی عباس حر کو روک لو, حبیب حر کو روک لو, ارے کہیں ضعیف باپ بھی جوان کے لاشے پر جایا کرتے ہیں, ارے حر کو روک لو, حر کے لال کا لاشا میں اٹھا کر لاؤں گا. مولا مقتل کی طرف چلے, آؤ عزاداروں آنسوؤں کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے مولا سے کہے ارے مولا حر کے بیٹے کا لاشا تو اٹھا لائے مگر مولا جب علی اکبر صدا دے گا آپ جائیں گے اور کوئی مددگار نہ ہوگا. على لعنة الله وعلى القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارہا تجھے محمد و آل محمد کی مصیبت کا واسطہ, تجھے ان مصائب کا واسطہ, ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پاک پروردگار تجھے شہدائے کربلا کا واسطہ, معبود تجھے اسیران کربلا کا واسطہ, ہم سب کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دے. پاک پروردگار تجھے واسطہ دیتی ہوں عباس علمدار کے کٹے شانوں کا, تجھے واسطہ علی اکبر کی جوانی کا, یہ سب مومنات حاجت مند ہیں. معبود ہم سب کی تمام دلی حاجات کو پورا کر دے. جو جو متمنی حج و زیارات ہے انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. جو بھی کسی پریشانی مبتلا ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے. جو بے روزگار ہے اسے غیب سے رزق کا سبب بنا دے. معبود جو قرض دار ہے غیب سے اس کے قرض کو ادا کر دے. جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دے. اور مومنان آل محمد میں جو جو بیمار ہیں تجھے واسطہ دیتی ہوں فاطمہ صغرا کا, تجھے واسطہ سید سجاد کا. مومنان آل محمد میں جو جو بیمار ہیں انہیں غیب سے شفا کامل عطا فرما. معبود جو ماں بھی اولاد کے کسی دکھ میں مبتلا ہو اس کے دکھ کو دور کر دے. معبود تجھے واسطہ فضل عباس کا. معبود مومنان آل محمد اس دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں خدایا ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پاک پروردگار دشمنان اسلام جو بھی سازش کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے مومنوں کے لیے خدایا ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے. خدایا ان کو ان کی سازشوں کے جال میں پھنسا دے, ان کی سازشوں کا پردہ چاک کر دے. خدایا مملکت اسلام اس مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس پاکستان کی آزادی کی حفاظت فرما. پاک پروردگار ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے امام کا ظہور میں تاجیل فرما, اور جب امام ظہور فرمائیں اور صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم اور آپ سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.